بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، لائیو ود جاوید احمد غامدی کا یہ ایک خصوصی پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے. اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ پروگرام ہم نے غامدی صاحب کے ادارے المورد میں، یہاں علم و تحقیق کا یہ ادارہ ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، جہاں پر یہ ایک خصوصی نشست ارینج کی ہے. خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم غامدی صاحب سے ایک گفتگو کی ابتدا کریں گے، جس کا موضوع خواتین اور ان کے مسائل ہیں اور اسلامی معاشرت کے احکام ہیں. اس سلسلے میں میں کچھ گفتگو غامدی صاحب سے ابتدا میں کرنے کے بعد پھر خواتین کے سوالات لوں گا. کالز ہم نہیں لیں گے، اور یہ پروگرام پھر ایک خاص وقت کے بعد ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہو جائے گا. غامدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کچھ احکام ہر شعبے زندگی میں دیتا ہے، معاشرت کے بھی کچھ احکام ہیں، تو آپ ہمیں مختصراً یہ بتائیے کہ معاشرت کے وہ کیا احکام ہیں یا اصول ہیں جس پر اسلام کے ان احکام اور شریعت کی بنیاد ہے جس پر ہم آگے پھر گفتگو کرتے ہیں.
انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیدائش اس طرح سے نہیں ہوتی کہ 20-25 سال کی عمر میں آسمان سے آدمی نازل ہو جاتا ہے، یا زمین سے اوپر پڑتا ہے، یا کسی درخت کے ساتھ لگا ہوا ہم اتار کے لے آتے ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر جنم لیتا ہے، اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتا، پینے کے لیے بھی آپ کی مدد کا محتاج ہے، رفع حاجت کے لیے بھی آپ کی میری مدد کا محتاج ہے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ناتوانی کے ایک لمبے مرحلے میں اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک محتاج ہستی ہوتا ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس نے کوئی زبان سیکھنی ہے، اس نے کسی تہذیب میں پرورش پانی ہے، لڑکپن کے مراحل سے گزرنا ہے، بہت سے معاملات جو زندگی سے متعلق ہیں ان کا شعور حاصل کرنا ہے، تعلیم پانے کے بعد، کسی چیز کو سیکھنے کے بعد، کسی ہنر میں دستگاہ حاصل کرنے کے بعد پھر دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. کہیں 20-25 سال کی عمر میں جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے. پھر کتنا وقت ملتا ہے؟ 25 سال مل گئے، 30 سال مل گئے، 40 سال مل گئے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. یہ خود اضمحلال کا زمانہ ہے. آپ کے قوا مزمل ہونا شروع ہوتے ہیں، جو کچھ آپ کر چکے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات بیماریاں، تکلیفیں، بڑھاپے کا زوف ایسی صورت میں آدمی کو پہنچا دیتا ہے جس کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے کہ لکیلا یا لم باد علم شاعر، یعنی آدمی سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. ارسطو افلاطون بھی اسی انجام کو پہنچ جاتے ہیں اگر بڑھاپے کا اضمحلال طاری ہو جائے. یہ پورا انسان ہے. اب اس پورے انسان کے لیے کیا معاشرت ہونی چاہیے، یہ سوال ہے، اور یہ پوری انسانیت کا سوال ہے. یعنی اس کو مذہب سے الگ کر کے دیکھیے، خالص فلسفے کی بنیاد پر، خالص سماجی علوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے غور کیجیے کہ اس طرح کے معاملے میں پھر کیا کیا جائے. ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کے لیے آزادانہ جنسی تعلق کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا، لوگ ملتے ملاتے 2-4 سال کے لیے اکٹھے رہتے، بچے پیدا کرتے، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن پھر پورے اس انسان کی ضروریات کون پوری کرے؟ یعنی اس بچے کو ماں باپ چاہیے، اسے شفقت چاہیے، اسے محبت چاہیے، اسے کوئی آغوش چاہیے، کوئی اس کے لیے راتوں کو جاگنے والا چاہیے، پھر بڑھاپے کے زمانے میں کوئی اس کا سہارا بننے والا چاہیے. معاملہ صرف چند روپوں کو تو نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ آپ کی نفسیات کی تسکین کے بے شمار اسباب چاہیے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، رغبتیں بھی ہیں، اس کے عقلی تقاضے بھی ہیں، اس کے روحانی تقاضے بھی ہیں. اتنی غیر معمولی شخصیت کو کس کس پہلو سے آپ دیکھیں گے، تو جس جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ انسانیت کے خلاف ایک غیر معمولی اقدام ہو جائے گا، یہ انسانیت کے قتل پر منتج ہو جائے گا. کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے پیدا کرنے کے بعد ایک میاں بیوی جس راستے پر چاہے چلے جائیں، اس کو کون بچپن میں سنبھالے گا، کون لڑکپن میں سنبھالے گا، کون تہذیب سکھائے گا، کون تربیت دے گا، کون تعلیم دے گا، کون راتوں کو اس کے لیے جاگے گا، کون اس کا علاج کرائے گا، کون اگر کسی نالی میں پڑا ہوا تو اس کو اٹھائے گا، اور بڑھاپے کے زمانے میں کون اس کا سہارا بنے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں اس کا اہتمام کیا کہ یہ انسان کو بتایا کہ تمہارے لیے خاندان ہوا اور پانی کی طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے.
خواتین و حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام اپنی بنیاد میں اس تہذیب سے مختلف ہے جو آج ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ اس کا غلبہ ہے دنیا میں مغربی تہذیب یا جدید تہذیب، اس میں یہ بنیادی فرق ہے کہ گھر یا وہ ایک بیسک معاشرتی اکائی وہاں خاندان کے طور پر اس طرح باقی نہیں رہے. یہ ایک وہ نقطہ ہے جو آپ نے اس کی طرف کچھ وضاحت سے.
دیکھیے باقی تو وہاں بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اس کو اصول کے طور پر مانا نہیں جا رہا. ہمارے ہاں اس کو اللہ نے اپنی شریعت کی صورت دے دی ہے. میں نے تو کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کا تعین کرنا چاہیں تو وہ ہیں ہی تین. ایک حفظ فروج ہے، یعنی ہمارے ہاں عفت اور عصمت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ ہم خاندان کا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، رشتوں کا احترام ہے، اور ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں کہ نکاح کا تعلق اور بدکاری کا تعلق یہ یکساں طور پر قبول کیے جا سکتے ہیں. تو حفظ فروج کو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت، بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. دوسری چیز حفظ مراتب ہے. خاندان کا ادارہ جب قائم ہوگا تو اس میں رشتے وجود میں آئیں گے. انسان انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، یعنی میرے درمیان اور میرے بیٹے کے درمیان انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک بیوی کے درمیان اور میاں کے مابین کوئی فرق نہیں، ایک استاد میں اور ایک شاگرد میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے. لیکن رشتوں کا تعلق ان کے اندر برتری کا ایک احساس پیدا کرتا ہے. ہم ماں کو ماں سمجھتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ باپ سے بھی تین درجے زیادہ برتری کے مقام پر اس کو رکھتے ہیں. یہی معاملہ باپ کے ساتھ ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بیٹے اور باپ کو آپ برابری کی جگہ پر رکھ دیں. تو اس کو میں تعبیر کرتا ہوں حفظ مراتب سے، یعنی ہمارے ہاں رشتوں کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان میں کس کو کیا مقام حاصل ہے. یہ رشتوں کی برتری ہے، نہ کہ انسان کی انسان ہونے کی حیثیت سے برتری یا کہتری کا کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہی معاملہ بیان ہی شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی ہے. ہم اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہے. جس کو حاصل ہے اس کو ایک درجہ برتری حاصل ہوگی، یہاں برابری پر اصرار نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حفظ مراتب کے بعد ایک تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ بھی دیکھیے اسی جگہ سے پھوٹی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو معاشرہ ایک وحدت ہے، اس معاشرے میں میرا ایک کردار ہے، میرا ایک اجتماعی وجود ہے، تو پھر اس معاشرے کی حفاظت کرنے کے لیے بھی مجھے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں کچھ مسلمہ بھلائیاں ہیں اور کچھ مسلمہ برائیاں ہیں، ان کے بارے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ مجھے اپنی اولاد میں بھی دیکھنا ہے کہ نہ پنپنے پائیں، مجھے اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنے ماحول میں بھی دیکھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ حفظ فروج، حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری تہذیب کی نمایاں ترین علامتیں ہیں. جدید تہذیب اپنے فکر اور فلسفے کے لحاظ سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں،
ان تینوں ہی کو
قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، حفظ فروج کے معاملے میں آپ کی حساسیت کا یہ عالم ہے، عفت اور عصمت آپ کے یہاں اتنی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، آپ کے ہاں اس کی خلاف ورزی کر دی جائے تو اس کے اوپر ایک بدترین سزا ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور وہ آخرت میں بھی ہے. لیکن دوسری جانب تو یہ ایک آزادانہ معاملہ ہے، لوگوں نے چند لمحے اگر اکٹھے گزار لیے ہیں تو آپ کو اس پر تنقید کرنے کی
آپس کی رضامندی چاہیے بس.
اچھا یہی معاملہ ہے اس کا ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہم تو باپ کو ایک مقام پر رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ماں کو بھی ایک جگہ پہ دے کے معاملہ کر رہے ہیں. وہاں ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ ماں بھی ایک عورت ہے اور بیٹی بھی ایک عورت ہے، یعنی ماں کے رشتے کو ایک برتری کے مقام پر ہم نے رکھا ہے. یہی صورتحال بیوی اور شوہر کے معاملے میں. قرآن مجید نے جتنی شریعت دی ہے وہ اصل میں شوہر کی ایک درجہ برتری اور اس کو سربراہ مان کر دی ہے، لیکن یہ تہذیب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسلام کو بھی اس معاملے میں کوئی مصالحت نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز ہے، یہ خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے، اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں قائم رہ سکتا جب تک آپ بدکاری میں اور نکاح کے تعلق میں فرق نہیں کریں گے، آپ حرام رشتوں کا تعین نہیں کریں گے کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے یا کن کن مردوں کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے، اس کی تعین کریں گے تب رشتے وجود میں آئیں گے. ورنہ ماں کا رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا، بہن کا رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کو اس کے بارے میں طے کرنا پڑے گا کہ معیشت کی ذمہ داری کس پر ہے، کون کما کر لائے گا، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، کس نے گھر در کے معاملات کو چلانا ہے. اور آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ گھر کا سربراہ اگر مرد ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اور گھر کی سربراہ اگر عورت ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں. یعنی طے کرنا پڑے گا نا، ایک ادارے کی حیثیت سے آپ کو سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا. تو جب آپ اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو قوانین دوسرے بنتے ہیں، احکام دوسرے بنتے ہیں. لیکن جس وقت آپ اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، آپ ان رشتوں کو وجود میں نہیں لانا چاہتے، آپ ان کے لیے کوئی تقدس اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے، آپ کے نزدیک ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ ایک مرد و عورت اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک چند لمحے محبت کے گزارے ہیں، اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، وہ جانے، معاشرہ جانے، نتائج جانے اور معاملات جانے. اگر آپ اس مقام پر کھڑے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق کی بنیاد پر معاملات ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس سے نہ مجھے کوئی تعلق ہونا چاہیے نہ آپ کو کوئی تعلق ہونا چاہیے. لیکن اگر خاندان بنانا ہے، اس ادارے کو وجود بخشنا ہے، تو پھر یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو مذہب کے علاوہ اور کہاں سے ملیں گی. کون ماں کی حرمت کو بیان کرے گا؟ کون میاں اور بیوی کے رشتے کے اس توازن کو بیان کرے گا؟ یہ پھر خدا کی شریعت ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا. اور یہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست سے متعلق بہت مختصر سے احکام، معیشت کے بارے میں 5-7 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں. معاشرت کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیا ہے، نکاح کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیے ہیں، میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے خطرناک جگہ یہی ہے. اگر اس کے توازن کو آپ مجروح کر بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے خودکشی کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، کچھ بہت نقصان نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے فلسفوں کے برخلاف مذہب اب بھی فطرت میں اترا ہوا ہے، وہ اپنا کام اب بھی انجام دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند فلسفیوں کی باتوں کے نتیجے میں انسانیت نے بغاوت کر دی ہے، انسانیت اب بھی رشتوں کو وہیں سے دیکھ رہی ہے. اب اگر آپ مغربی تہذیب کا بھی مطالعہ کریں اور مغربی معاشرے کا بھی مطالعہ کریں تو اس کے اندر اصل میں یہ مذہبی اقدار اتری ہوئی ہیں، یہ کہیں گئی نہیں ہے. ان کے خلاف بات ہو جاتی ہے لیکن عملی طور پر انہی کو انسان اپنائے ہوئے ہیں. ماں اب بھی ماں ہے، باپ اب بھی باپ ہے، رشتوں کا تقدس اب بھی کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے، میاں بیوی کے تعلق کے لیے اب بھی ایک خصوصی تقدس سوسائٹی محسوس کرتی ہے. تو یہ چیز اس وقت تک باقی رہے گی جب تک آپ ان بنیادی اصولوں کو مانتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو نہیں مانتے تو پھر پہلے اس اساس پر گفتگو کر لینی چاہیے. آپ کسی قانون کو، کسی ضابطے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی بنیاد کو نہ سمجھ لیں. تو اسلامی شریعت کی تمام ہدایات اصل میں اس اصول پر مبنی ہے کہ پورے انسان کے لیے، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پورا انسان ہے، جوانی کے زمانے کا انسان نہیں. جوانی کے زمانے میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس میں ہم ارسطو افلاطون ہوتے ہیں. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح کی ایک ضرورت ہے.
اچھا غامدی صاحب، یہ ہم جب مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ داخل ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیا ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس سے مغلوب یا متاثر ہو کے کر رہے ہیں، یا ہم صرف سمجھنے کی خاطر؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان معاملات میں جن پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، حفظ فروج، حفظ مراتب اور اس کے علاوہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ جو تین نکات ہیں جس پر آپ کے خیال میں اسلام کی عمارت ہے معاشرت کی، اس میں تو بہت حد تک ہمارے ہاں یہ قائم ہے. آپ نے فرمایا کہ خاندان بھی مانا جاتا ہے، ان کو اگر دیکھیں تو مغربی تہذیب میں بھی یہ ایسا نہیں کہ وہاں نہیں پائے جاتے. وہاں البتہ صرف یہ ہے کہ کچھ قوانین بنے انسان کی آزادی کے نام پر، جس میں اس کی آزادی جہاں مجروح ہوتی ہے اس میں وہ کچھ قانون سازی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ 18 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں میں جاننا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کے حوالے سے بھی اور اپنے ناظرین کے حوالے سے بھی کہ یہ جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے، سمجھنے کی خاطر کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلام کے وہ بیسک اصول کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس سے جو پھر قوانین بنتے ہیں اصل میں وہ اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں.
میں تو کہتا ہوں اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں. انسانی فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس نہ موجود ہو، تب بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسانی فطرت یہی چاہتی ہے. یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں بھی ابھی پرانی تہذیب کے آثار باقی ہیں. یہ بھی بالکل درست ہے کہ مغربی تہذیب بھی پوری کی پوری ان اصولوں سے بیگانہ نہیں ہو گئی. لیکن جس وقت گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ تینوں ہی چیزیں مجروح کر دی گئی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آزادی ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے، مجھے بھی اس سے بہت محبت ہے. رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، میں اپنے لیے پیشے کا انتخاب آزادی کے ساتھ کر سکوں، میں دنیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں آزادانہ فیصلے کر سکوں. بڑی قیمتی چیز ہے یہ. ہمارے ہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو دیکھیے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ جن بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا ہے تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا. تو آزادی ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے، یہ ایک بڑی غیر معمولی ویلیو ہے، میں اس کو اسی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ تینوں چیزیں اگر آپ غور کریں تو ان کے معاملے میں جب آزادی کے اصول کو آپ اپلائی کر دیں گے، ان کے اوپر اس کا انتباق کر دیں گے، تو یہ ساری کی ساری معاشرت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر حفظ فروج کا اصول ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس معاملے میں آزادی نہیں دی جا سکتی، خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے کہ اس میں قدغن لگائی جائے، بدکاری کو ممنوع قرار دیا جائے، صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے نمٹے گا، سوسائٹی کو بھی اس معاملے کی نگرانی کرنی چاہیے، تو آزادی پر قدغن تو لگی نا.
تو قانون الگ بنے گا،
اس لیے کہ آپ پھر ایک دوسرا قانون بنائیں گے، دوسرا ضابطہ بنائیں گے، معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھیں گے. اس طرح کا کوئی انحراف ہوگا تو پورا معاشرہ اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا. یہ چیز آزادی کا وہ تصور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حفظ مراتب کا معاملہ بھی یہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ چلیے ماں کچھ ماں ہے اور باپ کچھ باپ ہے, لیکن میں نے تو دیکھا ہے کہ جس مجلس میں آپ آج کل بیٹھ جائیے, خاص طور پر نئی پڑھی لکھی ہماری خواتین مرد, ان سے سامنے یہ بات کرنا کہ شوہر کو بھی ایک درجہ برتری حاصل ہے, ناقابل قبول ہے, کموبیش یعنی ناقابل قبول ہے. حالانکہ وہ جتنے رشتے بعد میں ہیں, ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ, وہ اس پہلی بات کو مانے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اس کو مانے بغیر ان کو وجود ہی نہیں لایا جا سکتا. یہ دوسری چیز بھی اصل میں جیسے ہی آپ اس تصور کو اس پر انتباق کرتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. موجودہ تہذیب کا اصول تو یہ ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو, یعنی یہ بات کہ جھوٹ کو مجھے ختم کرنا ہے, سچائی کو فروغ دینا ہے, بددیانتی کو فروغ دینا ہے. جو چیزیں بڑی ہی محسوس ہیں ان پر تو آج بھی آپ عمل پیرا ہیں. یعنی آپ آزادی دیں گے لوگوں کو کہ ملاوٹ کریں, جن میں دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں وہاں تو حساسیت موجود ہے, لیکن وہ حادثہ اخلاقی جو میرے اندر موجود ہے اور جو میری ذات میں خلوت میں بھی جلوت میں بھی میری نگرانی کرتا ہے, جو خیر و شر کا شعور مجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوا ہے اور جس کے کچھ مسلمات ہیں, قرآن مجید نے ان کو بھی بیان کر دیا ہے. یعنی چھ چیزیں بیان کر دی ہیں, تین مثبت ہیں تین منفی ہیں, عدل ہے, احسان ہے, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے, یہ مثبت چیزیں ہیں. منفی چیزیں بھی بیان کر دی ہیں, فواہش ہے ان سے اجتناب کرنا ہے, حق تلفی سے اجتناب کرنا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا, یہ بنیادی اخلاقیات ہیں. ان بنیادی اخلاقیات کی جہاں کہیں خلاف ورزی ہوگی میں اچھی بات کی تلقین بھی کروں گا اور بری بات سے روکنا بھی چاہوں گا, اور ممکن ہے کہ یہ خلاف ورزی جرم کے درجے میں کسی جگہ پہنچ رہی ہو تو قانون سازی بھی کروں. تو اس سے ایک بالکل مختلف بنیاد وجود میں آتی ہے. میرے نزدیک یہ وہ مرحلہ ہے, یعنی معاشرت کا مرحلہ, جس میں کسی نوعیت کی مصالحت بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اس میں بات کرنی ہے, بات کرنی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم قرآن کی بات نہیں کرتے, ہم حدیث کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں علم و عقل اور فطرت کی روشنی میں بتائیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے اصلی شرف ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے اصلی شرف ہے. خاندان کے ادارے کو تسلیم کر کے ایک دوسرا قانون بنتا ہے, دوسرا ضابطہ بنتا ہے. اس کو آپ تسلیم نہ کریں تو پھر ایک دوسری دنیا وجود میں آتی ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ آپ نے یہ کہا کہ 18 سال کے بعد باپ کے حقوق قائم نہیں رہتے, یہ جانوروں کی طرف لوٹنے کی بات ہے نا. اس لیے کہ ان کے ہاں بھی آپ گھر میں کبھی مرغیاں آپ نے پالی ہوں تو کوئی 3-4 ماہ کے بعد ماں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں, بلکہ ماں کیا بچوں کے حقوق بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہی جانور جو انتہائی محبت اور التفات دکھا رہا ہوتا ہے وہ بالکل بیگانہ ہوتا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے, یہاں تو رشتے قائم ہوتے ہیں, موت تک قائم رہتے ہیں. تو انسانیت کا شرف یہ ہے. اور کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 18 سال کے بعد باپ باپ نہیں رہتا تو پھر بڑھاپے میں جا کے باپ باپ کیسے رہے گا؟
صحیح. غنی صاحب یہ گفتگو بھی جاری ہے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں. خواتین حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید احمد غامدی کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ, جس میں ہم خواتین کے مسائل اور اسلام کے معاشرت کے قوانین پر گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب نے ابتدائی گفتگو اپنی مکمل کر لی, اب میں اپنے شرکاء خواتین سے چاہتا ہوں کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ فرمائیے.
ہاں جی, غامدی صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں خاندان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو زیادہ ایک درجہ زیادہ دیا ہے ایز اے ہیڈ آف دا فیملی, ٹھیک ہے,
شوہر کی حیثیت,
شوہر کی حیثیت ہے یا باپ بھی ہے,
یعنی آدمی کی حیثیت سے نہیں, شوہر کی حیثیت,
شوہر کی حیثیت,
اس لیے کہ ماں کو 3 درجے بڑھا دیا
جی,
وہ ایک خاتون ہے.
ہاں جی,
تو مسئلہ کسی عورت اور مرد کا نہیں ہے, رشتے
جی
کا ہے
جی.
جب آپ ایک رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں, فرائض بھی ہوتے ہیں.
لیکن اگر وہ شوہر کماتا ہے پھر تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے. لیکن اگر آج کل کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں زیادہ کما رہی ہیں یا عورتیں کما رہی ہیں, مرد حضرات گھر میں بیٹھے, اس کے سلسلے میں, اس سلسلے میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یا اسلام میں کیا؟
جو اسلامی شریعت ہے اس کی روح سے تو کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے
جی,
یعنی گھر در کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے, کما کے لانا اس کی ذمہ داری ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کما نہیں سکتی, وہ کاروبار کرے, ملازمت کرے, اس کی مرضی ہے, لیکن گھر کو چلانے, اس کے اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گی, کیونکہ وہ سربراہ ہے. تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اگر کوئی شوہر ایسا نہیں کرتا وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے. دیکھیے جب کوئی ادارہ آپ قائم کرتے ہیں تو اس ادارے کے اندر خلاف ورزی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم ریاست کا ادارہ قائم کرتے ہیں, ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں, ان کے اندر سے ایک شخص کو سربراہ مملکت منتخب کر لیا جاتا ہے. جب آپ وہ ذمہ داری اس کو دیتے ہیں تو اس کے کچھ حقوق, اس کے کچھ فرائض ہیں. اگر وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں نا اس کی امپیچمنٹ کر دینی چاہیے, اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا چاہیے. بالکل یہی معاملہ جب کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری, باپ کو لے لیجیے نا, کتنا بڑا رشتہ ہے, لیکن اگر باپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کر دے تو پھر مجھے بھی اس پہ تنقید کرنا ہوگی, آپ کو بھی کرنا ہوگی, معاشرے کو قوانین بھی بنانے ہوں گے. عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اگر فرض کیجئے کہ باپ اپنی ذمہ داریاں باپ کی حیثیت سے پوری نہ کرے یا ماں اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے, بچے کو جنم دینے کے بعد ماں بچے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو, تو ماں کے خلاف بھی کوئی اقدام کرنا پڑے گا نا. جب آپ ایک قانون یا ایک ضابطہ بناتے ہیں تو عام اصولوں پر بناتے ہیں, خلاف ورزی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, خلاف ورزی سے نمٹا جائے گا, نہ کہ اصل ادارے کو چیلنج کر دیا جائے گا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ چونکہ عام طور پر حکمران حدود سے تجاوز کرتے ہیں, چونکہ عام طور پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, عام طور پر مراعات اپنے لیے اکٹھی کر لیتے ہیں, عام طور پر بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, عام طور پر عامرانہ مزاج ظہور پذیر ہو جاتا ہے, لہذا ریاست کا ادارہ ختم کر دیا جائے, اب کوئی سربراہ مملکت ہی نہیں ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ اس ریاست کے ادارے کی افادیت کو مان کر آگے بڑھتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں.
اب مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن میں بھی کہا ہے نا کہ وہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں, تو یہ وجہ بنتی ہے اس کی ڈومیننس کی. تو اب وہ جب عورت کمانے لگتی ہے اور مرد نکھٹو کام نہیں کرتا تو یہ ایکویشن اس طرح رہ نہیں سکتی جیسے آپ بتا رہے ہیں. یعنی اس کو پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے مینیج کیا جائے.
میں یہ کہتا ہوں آپ سے آپ تبدیل ہو جائے گی. دیکھیے اگر فرض کر لیجئے کہ گھر کی ذمہ داری عورت نے اٹھا دی ہے تو آپ کے خیال میں عورت اتنی کمزور ہے پھر وہ حکومت کر رہی ہوتی, یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن عورت کو اسلامی شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم کماؤ یا یہ نہیں کہتی کہ تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. جس وقت یہ عورت ذمہ داری اٹھا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی, صورتحال تبدیل ہو گئی, اس کے لحاظ سے سارے معاملات بھی تبدیل ہو جائیں گے. یعنی اگر ایک باپ باپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اسے اولاد سے اس نوعیت کے احترام کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ بات تو اصولی ہے لیکن یہ استثناء ہے جتنے بھی ہیں, یعنی یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ ہر جگہ قائم ہو جاتی ہیں. آپ معاشرت کا ادارہ قائم کریں گے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے, ذمہ داری کس پر ڈالی جائے. مرد پر ہونی چاہیے, عورت کو روکا نہیں کوئی کام کرنے سے, وہ کام کرے, جو وہ کمائے وہ اس کا ہے, اور اگر وہ کوئی گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو سب شکر گزار ہیں اس کے, لیکن یہ کہ ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی. جس وقت مرد یہ کام نہیں کرے گا تو وہ ہماری شریعت اور ہمارے قانون میں مسئول اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا.
تو اس سے پوچھا جائے بھی ہو سکتی ہے,
اس کے لیے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس وقت یہ ترتیب الٹ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گھریلو ماحول کے اندر کوئی پولیس نہیں مداخلت کر رہی ہوتی, آپ سے آپ اقتدار بھی منتقل ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے.
آپ فرمائیے.
اگر کسی عورت کا شوہر اپنی بیوی کو دین کی تعلیم حاصل کرنے سے روکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام میں؟
دین کی تعلیم حاصل کرنے سے تو میری بہن, کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا, کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں روک سکتی, کوئی شوہر بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے سے, دین کی تعلیم پہ ایک طرف, تعلیم حاصل کرنے سے بھی کسی کو روکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے, تو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہے تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے, روکا نہیں جا سکتا کسی کو. یہ بنیادی حق ہے انسان کا تعلیم حاصل کرنا, جو کچھ بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا. بنیادی حقوق کے معاملے میں نہ کوئی فرد مداخلت کر سکتا ہے نہ کوئی ریاست مداخلت کر سکتا ہے.
لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی وقت غالباً جس سے پیچیدگی پیدا ہوتی کہ کچھ خواتین اس درجے انوالو ہو جائیں کسی دین کی تعلیم کے کام میں یا اور تبلیغ میں بھی, جیسے ہم دیکھتے ہیں زمانے میں بھی, تو پھر اس سے خاوند کو کوئی شکایت ہو, بچوں کو شکایت ہو, یا گھر کے حقوق پورے نہ ہوں, تو وہ ایک اور بنیادی حق غالباً اس وجہ سے پیچیدہ ہے.
بات ہے جب آپ اکٹھے مل کے رہتے ہیں, ماں باپ کے رشتے وجود میں آتے ہیں, اولاد کا رشتہ وجود میں آتا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, شوہر اور بیوی کا ہے, تو آپ کو کوئی بھی اقدام کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ توازن مجروح نہ ہو. یہ شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اولاد کی تعلیم بھی بعض اوقات مسائل کا باعث بن سکتی ہے, لیکن ایک بنیادی حق کو ماننے کے بعد اب مسائل کوئی پیدا ہو گئے اس کو بیٹھ کے جس طرح شریف لوگ سلجھاتے ہیں سلجھا لینا چاہیے. یعنی اس میں کثر انکساری ہوتا ہے, کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ باہر سے کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی, عام طور پر لوگ ہی مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا قضیہ پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے تجویز پیش کر دی ہے کہ بیوی کے خاندان کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, شوہر کے خاندان کے لوگ بھی بیٹھ جائیں اور مل کر اس معاملے کو سلجھا لیں. اچھا, اس سے آگے بڑھ کر اگر معاملہ زیادہ ہی پیچیدہ ہو گیا ہے تو معاشرہ بھی مداخلت کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں توازن کو برقرار رکھا جائے, ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, اس کو آپ الٹ کے دیکھیں کہ ایک شوہر صاحب نے تعلیم نہیں پائی تھی کوئی زیادہ, شادی کرنے کے بعد ان کو تعلیم پانے کا شوق پیدا ہو گیا. اب بیوی کہتی ہے کہ بھائی مجھے بیاہ کے لائے ہو, میرے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو. وہ کہتے ہیں میں تعلیم پا رہا ہوں. تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو تعلیم تو انسان کا بنیادی حق ہے, لیکن اس ذمہ داری کو بھی تو پورا کرنا ہے نا. اس میں ایک توازن قائم کیا جائے گا. تو یہ توازن ہم کثر انکسار سے کچھ لے کر کچھ دے کر عام طور پہ قائم کر لیتے ہیں, اور توازن ہی میں حسن ہے زندگی. جب آپ اس کو مجروح کرتے ہیں ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے.
جی پہلا سوال میرا ایک ہے کہ اگر ایڈاپشن کے اسلام میں نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے, تو اگر کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی, اور وہ محرم اور نیا محرم کی پھر کہانی تھوڑی سی نکل آتی ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اگر چچی یا خالہ دودھ پلا دیں بچے کو تو کیا وہ محرم ہو جاتا ہے؟ ایک یہ بھی, اور دوسرا یہ کہ جب اس کو پھر ویلتھ نہیں ملتی جو آفٹر دا ڈیتھ آف دا فادر, تو اس کا کیا ہے پھر؟ کہ مجھے تو ناانصافی سی محسوس ہوتی ہے مذہب کے حساب سے.
دیکھیے, جو اسلام نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو اس کے باپ کے نام سے محروم نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی بچے کو ایک باپ نے جنم دیا ہے, ایک ماں نے جنم دیا ہے, تو نام ہر حال میں انہیں کرانا چاہیے. آپ نے اگر کوئی رشتہ قائم کیا ہے تو وہ چچا کا رشتہ کہا جا سکتا ہے, وہ خالہ کا رشتہ کہا جا سکتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی جامع لفظ, جیسے ہمارے یہاں کزن ہے, انکل ہے, اس طرح کو لفظ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے ماں باپ کے نام سے اس کو محروم کر دیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر ایسا کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے, تو بعض اوقات لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. انسان اپنی شناخت کو کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بڑی ضروری بات ہے, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے, وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا لیا, کسی کو اختیار کر لیا. اب اپنا لیا ہے تو آپ کی وہ اولاد بھی تو ہے نا کہ جو پہلے سے موجود ہے, یا نہیں ہوگی. اس معاملے سے متعلق اسلام کا جو قانون میراث ہے وہ ہے ہی نہیں. آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دیا تو آپ وصیت کیجئے, اس کے حق میں آپ کو پورا حق دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اڈاپٹ کرتے وقت آپ نے ایک فیصلہ خود کیا, یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم اس بچے کو اپنا رہے ہیں. تو اب اگر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کس نے روکا ہے؟ آپ اس کے لیے وصیت کر دیجئے کہ اس میں اتنا حصہ اس کا ہوگا. اس معاملے کو اسلامی شریعت کیسے قبول کر لے کہ وہ اس کو بچہ قرار دے دے, آپ کی اولاد مان لے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اولاد کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, اور ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ آپ وصیت پہلے کر لیں جو آپ کو کرنی ہے, جو بچے گا اس پر قانون میراث کا اطلاق ہوگا. تو جو حق آپ کو دیا گیا آپ اسے استعمال کریں.
دیکھیے, وہ چھوٹے بچے کو جیسے وہ کہہ رہی ہیں دودھ پلا دیا جائے گا, نوزائیدہ بچہ کو اڈاپٹ کر لیا گیا تو وہ تو پھر رضائی تعلق قائم ہو جاتا ہے.
اگر آپ نے دودھ پلا دیا ہے تو اس کے بعد تو پھر رضائی تعلق ہے, اس کے بعد نہ محرم کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے نہ محرم کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے.
اگر نہیں پلایا ہوا تو پھر اس کی ریلیشن شپ کیا ہے اگر بچے کو نام؟
ظاہر بات ہے کہ وہ ریلیشن شپ وہی ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. یعنی آپ نے کسی کے بچے کو اختیار کر لیا ہے, آپ اس کو پورے حقوق دیں, اور اس کے بارے میں محرم اور نامحرم کے وہ سوالات بھی پیدا نہیں ہوں گے جو اجنبی بچوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک تیسری کیٹیگری وجود میں آ گئی ہے. یعنی کچھ آپ کے بچے ہیں جو حقیقت میں آپ کے بچے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اجنبی ہیں, یا آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے, اس کا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ وہ قوانین نہیں ہوں گے جو قوانین اجنبیوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تو ایک درمیان کی صورت ہوگی جس میں کچھ احتیاط بھی ملحوظ رکھی جائے گی اور کچھ حقوق کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا.
لیکن جو دودھ پلانے والی بات ہے کہ خالہ یا چچی کوئی دودھ پلا دے اس کو, تو وہ پھر محرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟
جو رشتہ آپ کا حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے, دودھ پلاتے ہی وہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. یعنی جس نے دودھ پلا دیا ہے وہ ماں بن گئی ہے,
جس نے دودھ پلا دیا
بہنیں بہنیں بن گئی ہیں, خالہ خالہ بن گئی ہے, تمام رشتے قائم ہو جائیں گے دودھ پلانے کے بعد. یہی اچھا طریقہ بھی ہے. یعنی ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اسے دودھ پلا دیں.
لیکن وہ خود اگر نہیں خالہ پلا دے یا چچی پلا دے تو وہ پھر
اس سے جو رشتے وجود میں آنے ہیں وہ وجود میں آ جائیں گے. خالہ یا چچی نے اگر پلا دیا ہے تو خالہ اور چچی اس کی ماں بن گئی ہے, اور آپ کا جو رشتہ اس سے وجود میں آیا ہے وہ رشتہ قائم ہو گیا.
اچھا,
تو اس وجہ سے جب دودھ پلایا جاتا ہے تو اس رشتے کو تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ دودھ پلانے کے نتیجے میں ماں ہی کا رشتہ, بہن ہی کا رشتہ وجود میں آ جاتا
ہے. صاحب اجازت دیجیے ایک مختصر وقفے کی. فاطین حضرات ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. فاطین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. غامدی صاحب سے اسلام کے قانون معاشرت اور اس کے حکام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین ہیں, وہ سوالات کرنا چاہتی ہیں غامدی صاحب سے. بہن آپ فرمائیے.
جاوید صاحب, اسلام میں ایک آئیڈیل عورت کیسی ہوتی ہے؟
یہ آئیڈیل عورت تو ایک جامع چیز ہے. یہ کہنا چاہیے کہ ایک ماں, بہن, بیوی, وہ اسلام اس سے کیا تقاضے کرتا ہے. تو الگ الگ رشتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک ماں کا رشتہ ہے, اور ماں کے رشتے کو تو میرا خیال ہے کسی مذہب کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئیڈیل ماں کیا ہوتی ہے. یہ اتنا فطری رشتہ ہے, اتنا غیر معمولی رشتہ ہے کہ اس کو تو آئیڈیل سے ذرا نیچے لانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ حقیقت پسندانہ ہو جائے. ورنہ ماں سب کچھ دینے کے لیے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اگر وہ حقیقت میں ماں ہو اور ماں کے رشتے کے تقدس کو سمجھتی ہو تو وہ آئیڈیل ہی ہوتی ہے. یعنی میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کوئی کہ ماں آئیڈیل نہیں رہی. ماں اصل میں بڑے بلند مقام پر کھڑی ہوتی ہے. اچھا, بہنوں کا معاملہ بھی یہی ہے. آپ دیکھیے کہ بھائیوں کے مابین شراکت کے معاملات ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. بہنیں عام طور پر اس معاملے میں بھی اشاری کے مقام پر کھڑی ہوتی ہیں. یہ عورت کی بڑی غیر معمولی خصوصیت ہے. مسئلہ صرف بیوی کی جگہ پہ آ کے آتا ہے. اس میں قرآن مجید نے اسی وجہ سے بالکل متعین کر دیا, کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو قانونی طور پر قائم ہوتا ہے. یعنی دو اجنبی لوگ یہ رشتہ قائم کرتے ہیں, ان کے مابین میں کوئی وہ رشتہ نہیں ہوتا کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. یہ رشتہ ہم قائم کرتے ہیں ایک دوسرے کا انتخاب کرنے کے بعد. تو اس میں قرآن نے دو باتیں کہہ دی, ایک یہ کہ اس کا رویہ موافقت اور فرما برداری کا ہونا چاہیے, اور دوسرے یہ کہ اسے گھر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. دونوں باتیں خود قرآن نے بیان کر دی ہیں. اسی وجہ سے بیان کر دی ہیں کہ اگر ان دو باتوں کے معاملے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پھر گھر نہیں بن سکتا, خاندان نہیں بن سکتا. پھر کوئی پارٹنرشپ کا, شراکت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے, لیکن خاندان کو آپ وجود نہیں لا سکتے.
ناظرین محترم, یہ خصوصی نشست ہے لائیو وِد جاوید احمد غامدی کی. اس میں خواتین غامدی صاحب سے سوالات کر رہی ہیں. ہماری ایک بہن سوال کرنا چاہتی ہیں, ان سے پھر شروع کرتے ہیں.
سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں طلاق کا کیا وجود ہے؟
اس معاہدے کے دو فریق, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, ان کے مابین کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. لیکن چونکہ انسانوں کو یہ معاملہ کرنا ہے, عین ممکن ہے انتخاب میں غلطی ہو گئی ہے, بعد کے حالات اچھے نہ رہے ہوں, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا جس کی بنیاد کے اوپر اس تعلق کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے کہ پہلے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ معمولی تعلق نہیں ہے, اس میں بڑے غیر معمولی رشتے وجود میں آتے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بچا لیا جائے. اگر اپنے طور پر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو خاندان کے لوگوں کو توجہ دلائیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ادھر سے ایک حکم مقرر کیا جائے, ادھر سے ایک آدمی کو مقرر کیا جائے, دونوں مل کے بیٹھے. دونوں اگر اصلاح کی خواہش رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنی توفیق شامل کر دوں گا. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں ہوتا تو پھر علیحدگی ہو سکتی ہے, کیونکہ خاندان کا سربراہ مرد ہے, یعنی گھر کے نظم و نسق وہ چلا رہا ہے. اسے حق دیا گیا ہے کہ وہ اگر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ طلاق دے دے گا. کوئی خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ تعلق توڑ دیا جائے تو وہ طلاق کی درخواست کرے گی. مرد اس کو قبول کر لیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ بھی طلاق دے دے گا اور اس کے نتیجے میں عورت الگ ہو جائے گی. اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ مرد اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. عدالت معاملات کو دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دے گی.
اگر طلاق کے بعد مرد یا عورت دونوں چاہ رہے ہوں کہ پھر سے وہ اپنا رشتہ استوار کر لیں تو کیا ممکن ہے؟
بالکل ممکن ہے, بشرطے کہ طلاق دین میں جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق دی گئی ہو. دین میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق دینی ہو وہ عدت کے حساب سے دی جائے گی. مرد یہ کہے گا کہ میں عدت کے لحاظ سے طلاق دے رہا ہوں. عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب 3 مہینے کی مہلت ہوگی, اس کے دوران میں دونوں کو غور کرنے کا حق حاصل ہے, ایک ہی طلاق دی جائے گی. اگر اس دوران میں انہوں نے واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر عدت گزر گئی ہے تو دونوں الگ ہو جائیں گے, دونوں آزاد ہیں, اور کسی موقع پر دونوں پھر نکاح کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ اسلام کا قانون ہے. اصل میں اس کی خلاف ورزی لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر حلالہ اور اس طرح کی نامعقول چیزوں کی صورت میں اس کا حل نکالا جاتا ہے.
مطلب اسلام میں حلالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے,
کوئی حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کے لوگ تو اس میں کرائے کے سانٹ ہوتے ہیں جو حلالہ کرتے اور کراتے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں, کسی لحاظ سے بھی نہیں, یہ حرام ہے بالکل.
لیکن غامدی صاحب, اچھا ہوگا کہ آپ تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیں کہ یعنی دو طلاق کے بعد جب تیسری طلاق دے دی تو اب لوٹنے کا امکان کوئی نہیں ہے, یہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے.
وہ تو بڑی باکول بات ہے نا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی, عدت کے دوران میں فیصلہ واپس لے لیا, اب اس کے بعد 10 سال بعد, 5 سال بعد دوبارہ یہی صورتحال پیدا ہو گئی, پھر اس نے عدت کے لحاظ سے طلاق دی, فیصلہ واپس لے لیا, تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری زندگی یہ معاملہ رہے گا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پھر 4-5 سال کے بعد کسی موقع کے اوپر اختلاف پیدا ہوا اور طلاق دے دی ہے تیسری مرتبہ زندگی میں, تو پھر اس کے بعد لوٹنے کا کوئی امکان نہیں. پھر ایک ہی صورت ہے کہ اتفاق سے اس خاتون کی کسی اور جگہ شادی ہوئی, وہاں سے بھی اتفاق سے طلاق ہو گئی, اب یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو اسلام کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی نا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ زندگی میں تین مرتبہ یہی کام کر گزرے؟ ہمارے ہاں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک ہی وقت میں تین طلاق کہہ دیتے ہیں, اس کے بعد فتویٰ آ جاتا ہے کہ اب واپس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ قانون کی غلط انٹرپریشن ہے جس سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں تین بار طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے, یعنی دو مرتبہ آپ زندگی میں طلاق دے کے واپس لے سکتے ہیں, اور تیسری مرتبہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو پھر واپسی کا امکان ختم ہو جاتا ہے, اور یہی ہونا بھی چاہیے,
یعنی
ورنہ تو لوگ روز طلاق دیتے رہیں گے, روز واپس دیتے رہیں گے.
خان صاحب, آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ اصل میں ایک نشست کی جو طلاق ہے نا, تین بار وقت دے دینا, وہ چونکہ فقہ میں ایک جگہ اختلاف پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تین ہوئی ہیں یا ایک ہوئی ہیں, تو جو حنفی اسکول ہمارے ہیں جس کا غلبہ زیادہ ہے, اس کی وجہ سے پھر لوگ ڈھونڈتے ہیں رستہ جہاں لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور اس میں غیظ و غضب کے اندر ان کو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے, یہ وہاں کی صورت ہے.
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں تعبیر کی خرابی کی وجہ سے مسئلہ ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے, علماء کے درمیان میں بھی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب کوئی آدمی اسلام کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اب معاملہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نمٹا جائے اس خلاف ورزی کے ساتھ. میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیے, ہم نے قانون بنایا ہے کہ آپ گاڑی چلائیں تو آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اب آپ لائسنس گھر میں رکھ کے گاڑی چلاتے ہوئے باہر چلے گئے, ایک کانسٹیبل نے آپ کو روک لیا ہے, اس کے پاس کئی امکانات. آپ کہتے ہیں جی گھر میں لائسنس پڑا ہوا ہے, وہ آپ کی بات مان لیتا ہے, کہتے چلے جائیے. وہ یہ کہتا ہے جی میں تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, گاڑی یہاں کھڑی کریں اور جا کے لائسنس لا کے دکھائیں, حق ہے نا اس کو یہ کرنے کا. اچھا وہ یہ کہتا ہے جی میں آپ کو یہ موقع بھی نہیں دیتا, میں آپ کا چالان کر رہا ہوں. تو یہ جو تیسری صورت ہے کہ میں آپ کا چالان کر رہا ہوں, یعنی بات ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, عام طور پر ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں تو ایک وقت میں اگر آدمی تین طلاق کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یہ خدا کے قانون کے ساتھ کھیلنا ہے, اور بڑی سخت تنبیہ کی ہے اس بات کے اوپر. لیکن عام طور پر ہمارے ہاں دین سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. میں تو اپنی رائے کئی بار دے چکا ہوں کہ نہ غصے اور اشتعال کے عالم میں طلاق ہوتی ہے, نہ بغیر نیت کے طلاق ہوتی ہے. آدمی جب طلاق دے گا تو اس کا بیان لیا جائے گا. طلاق اس وقت ہوتی ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے ارادے کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ, فیصلہ کر کے, ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے, نہ روزہ ہوتا ہے, نہ طلاق ہوتی ہے, نہ نکاح ہوتا ہے.
سر لیکن اگر ایک شخص نے اکیلے میں بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ محفل میں جا کے کہے کہ میں نے طلاق نہیں دی, اور بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور میں مطلب رہنا بھی نہیں چاہتی, تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟
دیکھیے اب یہ قضیہ ہے, کیونکہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کے مابین بیان کا اختلاف پیدا ہو گیا, معاملہ عدالت میں چلا جائے گا, جس کی بات کبھی ہوگی اس کے لحاظ سے فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں رہنا نہیں چاہتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اب طلاق کی درخواست وصول ہو گئی ہے, اس کے اوپر بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے.
جاوید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کا حق اپنی اولاد پہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اولاد کو پالنے کے لیے جتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں, لیکن ایک ایسا باپ جس نے صرف اپنی اولاد کی شکل دیکھی ہے, نہ ان کو پالنے کی تکلیف اسے برداشت کی, نہ ان کو خرچہ دیا, نہ ملنے کی کوشش کی, اور وہ رشتہ داروں کے رحم و کرم پہ پلتے رہے, اور بڑھاپے میں اس کو اولاد کی ضرورت ہے, تو کیا ایسا باپ اتنی عزت و تکریم کا حقدار ہے جتنے کہ وہ ماں باپ ہیں جو اولاد کو پالتے ہیں اور ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں اور یہ سب کچھ جتنا ان کو پیار دیتے ہیں؟ تو کیا بڑھاپے میں اولاد کے اوپر فرض ہے اس باپ کی اتنی خدمت کرنا جتنا کہ ایک عام ماں باپ حق رکھتے ہیں؟
اگر کسی باپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی, اپنے فرائض پورے نہیں کیے, تو وہ اب مستحق تو نہیں رہا. اگر آپ بالکل انصاف کی بات کریں تو شاید اسے تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلام آپ کو دو باتوں کی تعلیم دیتا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ حق کے مقابلے میں حق وصول کر لیں, اور دوسرے یہ کہ جس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. چنانچہ اسلام کی جو بنیادی اخلاقیات ہے اس میں دو باتوں کو بڑی اہمیت دی گئی, ایک عدل اور ایک احسان. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا, ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں, یہ تو صحیح ہے کہ آپ کے اوپر اب ذمہ داری نہیں رہی. لیکن آپ جب کچھ نہیں پاتے اور اس کے باوجود بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے بڑا اجر کماتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر بڑھاپے میں پھر کندھوں پر اٹھا لینا چاہیے. یعنی اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو اس کے جواب میں ہم غلطی نہ کریں, اگر اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا تو ہم اپنا حق ادا کرنے سے انکار نہ کریں. یہ اصل میں وہ تعلیم ہے جو تعلیم انسان کو برتر کرتی ہے, محض لین دین کے مقام سے اٹھا دیتی ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ مستحق نہیں رہا, اللہ کے ہاں بھی اس کا مؤاخذہ ہوگا. آپ اگر انکار کر دیں اس سے تو شاید اللہ پوچھے گا بھی نہیں آپ سے. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کر اس کی خدمت کریں اس طرح کے باپ کی, اگر آگے بڑھ کے خدمت کرے تو اس سے جو اجر ملے گا وہ شاید اگر اس نے صحیح پرورش کی ہوتی تو اتنا اجر آپ کو نہ ملتا۔
ناظرین محترم، اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، یہ نشست ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان ساتھ مزید گفتگو کریں، لیکن اس کو آپ دیکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔